یہاں سے آگے ایک اور اعتراض تھا مکہ والوں کا اللہ کے نبی پر، وہ کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے، پتہ چلا کہ یہ تو کھاتے بھی ہیں، پتہ چلا کہ انہوں نے تو شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، ان کے تو بچے بھی ہیں، یہ گھرداری بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں رسولوں کی رسالت کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ ان کو دکھاتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، آپ کوئی نئے رسول نہیں تھے، پہلے رسول نہیں ہیں۔ کفار کا یہ اعتراض بالکل عبث ہے کہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، یہ چیزیں کسی نبی کو زیب نہیں دیتی، یہ تو دنیا داری کے کام ہے کہ جو نبی ہو وہ ایسے کام کرے۔ ہاں آج بھی دیکھیے اللہ کے نبی کی شادیاں، آپ کے بچے بیوی بڑا فتنہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے، کل بھی ایسا ہی تھا۔ پیچھے سوچ وہی ہے کہ دیندار کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کو الگ کر کے مسجدوں میں بٹھا دو، مسلح دے دو، ہاں ہر دو وقت ان کو کھانا بھیجو، ان کے لیے خوب اچھے اچھے انتظامات کرو، بس انہیں باہر نہ آنے دینا، نہ ہماری تجارت میں دخل دیں، نہ ہماری معاشرت اور نہ معیشت میں تعلق کر دیں، کوئی ان کا تعلق ہو، نہ سیاست میں ہو، یعنی دین کو سمیٹ کے کسی مندر مسجد یا حجرے میں بند کر دو۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ نبی تو بچوں میں بچے، گھروں میں گھر، تجارت میں بھی، ہر جگہ یہ ملتے ہیں، شادیوں میں جائیں وہاں یہ موجود، غمی میں دیکھیں تو یہ موجود ہیں، تجارت کرنے جاتے ہیں تو اللہ کا نبی وہاں بھی بیٹھا انٹرسٹ لے رہا ہے، بات کر رہا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں، انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ دلچسپی لے رہے ہیں ان کاموں میں۔ کوئی جا کے کہیں پودا لگا رہا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی وہاں بھی پوچھ رہے ہوتے تھے، بھائی سناؤ کیسے لگا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بات تو ہمارے اس تصور سے ہٹی ہوئی ہے جو پیچھے سے رہبانیت کا چل رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام جس دور میں آیا تھا اس دور میں نصرانیت اور جیوئزم جو تھا وہ لوگوں کی نظر میں ایک ایسا دین بن چکا تھا جو ناقابل تسخیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ربیوں اور ان کے مشائخ کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں پہ، کہتے تھے جو دین والا ہوگا وہ پہنچا ہوا ہوگا، کسی بھی بابت خانے میں بیٹھا ہوگا، کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا، آدھے کپڑے پہنے ہوں گے، نہیں پہنے ہوں گے، کھانے کی ہوش نہیں، لوگ ایسا دین سوچ رہے تھے۔ آج پھر 1400 سال گزرنے کے بعد بعض لوگ دین کے ناطے سے ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں کہ دین دار جو ہوگا وہ ہوگا ہی بالکل ہر بات سے آزاد، فکر نہ کرو بیویوں کی، بچوں کی، گھروں کی، اور بس ہر وقت دین 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 کی باتیں کرتے جاؤ۔ کہا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں۔ یہاں دیکھیے ازواج کا لفظ جمع میں آیا ہے، پیچھے بھی جمع کا لفظ ہے لیکن یہاں اشارہ ہے، اور پہلے دور میں ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف 11 بیویوں کی کا ثبوت ہے نا، پچھلے دور میں تو کئی لوگوں کی 30-30 بیویاں بھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں 100 عورتوں کے پاس آج جاؤں گا اور مجھے اللہ 100 بیٹے دے گا، اور اس کے بعد میں ان کو اللہ کے راستے کے مجاہد بناؤں گا۔ تو کثرت ازواج اسلام کی کوئی انوینشن نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہوتی رہی۔ وما کان علی رسول، اور کوئی نہیں تھا ایسا رسول، یہ ممکن ہی نہیں کسی رسول کے لیے، کیا بآیتن اللہ بإذن اللہ، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بغیر۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی دنیا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو معجزہ جو نشانی وہ لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اشارہ پھر انہی کی طرف ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں چھو منتر، کبھی کوہ صفا کو سونے کا بنا دو، ہم کبھی کہتے ہیں کہ پہاڑ مکہ سے ذرا ہٹ جائیں اور ہم کھیتی باڑیاں کریں، یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نبی کوئی شعبدہ باز نہیں ہوتا۔ جو بھی نشانی جو بھی معجزہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور لکل اجل کتاب، اور ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، لکھی ہوئی بات ہے۔ یہ لکلی کو چھوڑ دیں، اگر پیچھے والے حصے پہ ہم تھوڑی سی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک بڑا خوبصورت انداز دکھایا گیا۔ آپ ایک پریکٹیکل انسان تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، ہر شادی کے پیچھے حکمت تھی، اللہ نے آپ کی نسل میں سے بیٹیوں کو باقی چھوڑا، آپ کی بیٹیاں بعد میں آپ کے اہل بیت میں جو شامل ہوئیں آپ کے خاندان کی بڑھوتری کا سبب بنی۔ یہ سب ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے دنیا کے دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی روزے رکھتا ہوں، بلکہ آپ کی بیویاں کہتی ہیں کبھی آپ روزے رکھتے اور ایسے لگتا رکھتے ہی جائیں گے، رکھتے ہی جائیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی آپ چھوڑتے تو ایسا لگتا کہ نفلی روزے رکھیں گے نہیں۔ یہ آپ نے طریقہ سکھا دیا کہ کہیں تمہاری عبادت تمہاری عادت نہ بن جائے. دیکھیے دو باتیں یاد رکھیے, جب عبادت عادت بن جاتی ہے نا تو تکلیف ختم ہوتی ہے. آپ روز روزہ رکھیں آپ کو پھر روزہ برا ہی نہیں لگے گا, یوز ٹو ہو گئے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے نفس پہ چوٹ پڑے, تو عبادت اور عادت میں فرق رہنا چاہیے. ہاں جب آپ روزہ نہیں رکھتے, آپ عید والے دن صبح دیکھیں کہ اٹھتے ہی آپ کو ایک دم سحری میں چونکہ کھانا کھانے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے, تو آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے. اور اگر عید کے دن آپ صبح کچھ دیر نہ کھانا چاہیں کہ عید کی نماز کے بعد کھائیں گے, تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا وقت بھی آپ کو بوجھل لگتا ہے, کیونکہ عادت ہو چکی تھی نا اس وقت کھانا نہ کھانے کی. کھانا کھایا صبح اب نہیں کھایا. تو لہٰذا اللہ کے نبی بالکل پریکٹیکل دین لاتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں, یہ نہیں کہ ساری رات عبادت کرتا رہوں, اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جو شخص اس سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں. لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھ کے آج بھی اللہ کے نبی کا روپ اور حال حلیہ اور آپ کا جو انداز علماء کرام کو لوگوں تک لانا چاہیے وہ پریکٹیکل نبی کا لائیں, ہیرو نبی کا نہ لائیں. بعض لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے کرتے لوگوں کو کمپلیکس میں مبتلا کر دیا کہ اللہ کے نبی تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے, وہ تو جو کھاتے تھے اور غار حرا میں چلے جاتے تھے, کبھی اب گوشت بھی کھاتے تھے, بڑا اچھا کھانا کھاتے تھے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے والے کے برابر ہے. کوئی صبر کی جنت لے لے, کوئی شکر کی لے لے, کبھی صبر کر کے جنت لو, کبھی شکر کر کے لو. کسی کو اللہ تعالیٰ اچھا پہنا کے اسے شکر کرا کے اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ سادہ رکھ کے اسے نیکی کا کام کرتا ہے. ہر بندہ پہچانے وقت, ضرورت, حالات, معاشرہ, اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. لہٰذا ایسی چیزیں کر کے کوئی اللہ کے نبی کی شان نہیں گھٹا سکتے. اور بعض لوگ اعتراض بھی تو کرتے ہی ہوں گے نا اللہ کے نبی پہ اس دور میں, خاص طور پہ دوسرے مذاہب والے, کہ یہ کیسا نبی ہے. نعوذ باللہ, آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگیلا نبی کا نام کیوں دیا کہ لو جی بڑی شادیاں کی آپ نے. آج بھی لوگ اللہ کے نبی کے نکاح اور حضرت عائشہ سے نکاح کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیوں کرتے ہیں, تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کا نبی جو تھا وہ بہت نعوذ باللہ نفس کا حریص تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا. اچھا, یہاں ایک اور لفظ بھی جو ہے نا, وہ ذریتن, اولاد کے لیے, تو اس میں ازواجن سے رہبانیت کی تردید کی گئی جو کرسچینٹی میں عام ہے آج بھی ہے, اور ذریتن سے فیملی پلاننگ کی تردید کی گئی, خاندانی منصوبہ بندی کی. کیونکہ ذریتن جمع ہے, کم سے کم تین تو ہوں گے نا. آج کہتے ہیں دو بچے خوشحال گھرانہ, اللہ کہہ رہے کسی نبی کا یہ نہیں تھا کہ ایک بچہ یا دو بچے, ذریتن تین سے تو زیادہ ہی تھے بالفرض اگر اللہ کا حکم تھا. تو اب آج تم ایسے معاملات کر کے فائدہ نہیں لوگے. پھر اللہ کے نبی کا یہ بیوی شوہر والا ہونا آج کے دور میں اللہ کے نبی کو جو نوری مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نور من نور اللہ, اس کی بھی تردید ہے. کیونکہ کسی فرشتے کے تو آپ نے نہیں سنا کہ اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, اب کسی فرشتے کی شادی ہو رہی ہے, تو بالکل ایک انسان تھے. ہاں, انسانوں میں ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا. چلیے, اب یہاں تک تو بات ہو گئی, اب اگلا بڑا ہی اہم حصہ شروع ہو رہا ہے جو اگلی آیت میں جا کے پورا ہوگا. لِکُلِّ اَجَلٍ کتاب, ہر میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے, ایک لکھی ہوئی بات ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے, وَيُثْبِتْ, اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے, وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. یہ ہے وہ آیت کہ جس کے اوپر ایک سے زیادہ طریقے سے تفسیر اس کی گئی. میں اس کی آپ کے سامنے دو طرح سے تفسیر کروں گی. پہلی تفسیر اس سے جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے پر مخالفین نے جو اعتراض کیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر اس میں کبھی کوئی حکم آتا پھر منسوخ کیوں ہو جاتا. پہلے پارے میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں, ما ننسخ من آیتن او ننسها ناتی بخیر منها, کہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن کیسا قرآن ہے کہ جس میں کبھی تو ایک بات کہی جاتی ہے پھر بدل دی جاتی ہے. پہلے کہا جاتا ہے ایک سال کی عدت ہے عورت کی, پھر کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں چار ماہ دس دن کرو. کیا نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایرر اور مطلب اس سے ٹرائل سے سیکھتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ لِکُلِّ اَجَلٍ کتاب, اللہ کے ہاتھ میں کتاب, میری کتاب ہے, میں اس میں لکھوں, میں اس کو مٹاؤں, میں اس میں حکم لاؤں نہ کروں, میری مرضی ہے, تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایک وہ معنی ہے جو ہم سورۃ بقرہ کی ان آیات میں بڑی تفصیل سے کر چکے. دوبارہ اس کی تفسیر سن لیں کہ اللہ نے ناسخ اور منسوخ جو ہے یہ تدریج کے لیے رکھا. اس میں تدریج بھی ہے, انسانی فطرت کی اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا. ویکینڈ میں بچیوں کو یہ کلاس پڑھائی, اب آپ کو بھی تو یہ آیت پڑھائی تھی نا ماننسخ والی, لیکن میں نے آپ کو وہ مثال نہیں دی جو میں نے ان کو دی. مجھے پتا تھا یہ موضوع بڑا ان کو مشکل لگے گا کیونکہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہے. تو میں نے بات کیسے شروع کی ان سے, میں نے کہا چلے اگلی آیت پڑھیں گے, اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. خلاصہ یہی تھا بات کرنے کا انداز. میں نے کہا آپ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ کوئی 15 سال کیے ہیں, کوئی 16 کیے ہیں, کوئی 18 کیے ہیں, آپ سیریل کھاتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی فیڈر پیتا ہے؟ بڑی حیران ہوئی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ اس وقت فیڈر کو منسوخ کر چکی ہیں, چوسنی چھوڑ چکی ہیں, بیبی سیریل سیریلیک چھوڑ چکی ہے. بس یہی ہے اصل میں کہ آپ کا منسوخ اور ناسخ, یعنی میں نے ان کو بالکل ان کے رنگ میں بات کر کے بتانے کی کوشش کی کہ ہم اپنی زندگی میں کئی چیزیں چھوڑتے ہیں پھر بدلتے ہیں. آپ سارے اپنے کھلونے چھوڑ چکی ہیں, کوئی آپ میں سے اس وقت اپنے کھلونوں سے نہیں کھیلتا, اور اگر کھیلنے لگے کوئی تو اس پہ واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی بھی کھلونوں سے کھیل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کسی حکم کو بھیجا, کسی حکم کو رکھا, کوئی حرج نہیں ہے, اس کی بات ہے, اس نے رکھا. جب تک ایک چیز کا وقت تھا رکھ لیا, بعد میں بدل دیا. حضرت آدم کے دور میں ضرورت تھی کہ بھائی بہن کا نکاح ہو, شریعت اس طرح کی بنا دی. جب اولادیں پھیل گئیں, خاندان کنبے بن گئے, اب بھائی بہن کا نکاح حرام کر دیا. سجدہ تعظیمی پہلے تھا, اب نہیں رہا, یہ ہو گیا. یم اللہ ما یشاء و یثبت, جس حکم کو رکھتا ہے وہ رکھ لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے. کیونکہ وعندہ ام الکتاب, قرآن پاک کی اصل کاپی تو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے. یہ تو ہو گئی ایک تفسیر جو ہم پہلے کر چکے. دوسری اس کی تفسیر جو بہت ہی زیادہ تقدیر کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے, اس آیت کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے. یہ پہلی جو تفسیر ہے یہ امام جبیر اور سعید بن جبیر اور کچھ اور لوگوں کی تفسیر ہے, لیکن امام حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیر کی بات کی گئی. کہ بعض لوگ تقدیر کے بارے میں بہت ہی زیادہ بے چین ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کریں, کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے. تو اس صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی اصل سے تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اللہ کی ذات اس تقدیر کو لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں اپنے وقت پہ بدل بھی جاتی ہیں. اس کو اگر میں آسان سے لفظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس طرح سے ہے. آپ دیکھیے کہ لوح محفوظ کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی. اسی کو ام الکتاب یہاں کہا گیا, اصل کتاب, جس کو آپ کہتے ہیں نا ماسٹر کاپی, اوریجنل. ہم جب بھی کوئی ریکارڈنگز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ماسٹر کاپی ہے, اس کو نہ چھیڑنا. ہاں, اس کے بعد ایڈیٹنگ کرنی ہے تو دوسری اس کی کاپی کھول لو. ٹھیک ہے, ہم سب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے, آج سمجھ لیں, بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقدیر اور دعا اور اس تبدیلی کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی تقدیریں بنائیں دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, اور ان سب کا ڈیٹا ایک چپ میں ڈال کے, آپ ہارڈ ڈرائیو کہہ لیں, فلیش کارڈ کہہ دیں, اس میں ڈال کے ام الکتاب میں رکھ دیا. یہ سب ہو چکا ہے, میری عمر, صحت, وقت, کب, کہاں, آج کس تاریخ میں میں نے کیا کچھ کرنا ہے. اتنی بات کلیئر ہے؟ کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ لیں گے تو سمجھیں گے, اور ذرا سا میں آگے بولوں گی تو آپ پیچھے الجھنے لگیں گے. سب کی بنی ہوئی ہیں تقدیریں, ماسٹر چیزیں لکھ دی. آپ کی اتنی عمر ہوگی, آپ اتنے سال رہیں گی, آپ قرآن پڑھیں گی, آپ سیکھیں گی, آپ امریکہ میں جائیں گی, حج کریں گی, کیا ہوگا, یہ سب کچھ لکھ لکھا کے اللہ تعالیٰ نے عندہ ام الکتاب میں رکھ لیا. یہ ہے فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ, ہر سال کی لیلۃ القدر جو بھی ہوتی ہے, جو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم عبادت کرو اور ڈھونڈو, اس رات میں اس پورے سال کے جو معاملات ہونے والے ہوتے ہیں نا ہر بندے کے, اللہ تعالیٰ ان سب کی ایک چھوٹی سی فائل بناتے ہیں اور اسپیسیفک فرشتوں کو دے دیتے ہیں جنہوں نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں. رزق والے فرشتے کو رزق کی فائل دیتے ہیں کہ بھائی عفت نے اسے ایک سال میں اتنا رزق کھانا ہے, مثال ہے, صحت کی, بیماری کی, نیکیوں کی, بدیوں کی, وہ دے دیتے ہیں فرشتوں کو. اوریجنل وہاں رکھی ہوئی اوپر, بس ایک اس کی کاپی کر کے ان فرشتوں کو دی. اب ہوتا کیا, مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے نصیب میں کوئی غم لکھا ہوتا ہے, کوئی دکھ لکھا ہوتا ہے. مثال ہے کہ چوٹ لگنے کا, اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ شوال ہی کی 6 تاریخ کو मेरे पाँव में कोई पत्थर चुभेगा या कांटा लगेगा तो खून निकलेगा। फरिश्ते ने देख लिया ये, लेकिन मुझे अल्लाह ने उस शवाल की 6 तारीख से पहले ही तौफीक दे दी कि तुम सदका कर लो। मैंने सदका कर दिया। अब होता क्या है कि 6 शवाल को मेरे किस्मत के खाने में लिखा हुआ था कि मुझे कांटा चुभेगा या मेरे हाथ में कांच लगेगा, लेकिन मैंने 5 शवाल को ऐसे ही सदका कर दिया। तो वो मेरा सदका जो है ना, वो कांटे वाले फैसले से जाके टकराता है, तो वो फरिश्ते को रोक देता है मुझे उस काम के का शिकार होने का। अब इमेजिन करें, असल तकदीर ऊपर लिखी हुई है। फरिश्तों को जो दिया जाता है उसमें साथ शर्त भी होती है, लव का लफ्ज है। अगर मैंने सदका दे दिया तो ये तकलीफ मुझसे हट जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की, मेरी उम्र अल्लाह ताला ने बिलफर्ज उस असल तकदीर के फैसले में लिखी हुई थी। अल्लाह को पता है कितनी, सिर्फ मिसाल देने के लिए सुन्नत में जो है चीज, 60 साल की उम्र लिखी थी मेरी अल्लाह ने लौहे महफूज में दुनिया बनाने से पहले। अब हुआ क्या कि जिस साल मैं 60 की होने वाली होंगी या उससे कुछ साल पहले भी, जब भी अल्लाह चाहे, फरिश्तों को भी बता दिया, लेकिन साथ ही शर्त थी कुछ कि मैंने अपने माँ की खिदमत की। और हदीस में कि सिला रहमी जो होती है ये बंदे की उम्र को बढ़ा देती है। कोई दुआ कर दी मेरे लिए, किसी ने कर दी कि अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, तो अल्लाह ने कहा अच्छा इसको ऐसा करें कि इनको 60 की बजाय 65 साल की उम्र दे दो। असल 60 ऊपर पड़ा हुआ है। इस फरिश्तों के नामे अमाल जो उन्होंने लिखे उसमें वो काट के उसको 65 कर दिया। जो लोग अकाउंट्स करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह ये समझ आएगा, ओरिजिनल चीज है। उसके बाद असल वहां यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, अल्लाह उस असल लिखे को मिटा दे या साबित करे उसमें जो फरिश्तों के पास है उसकी मर्जी। क्या झगड़ा रह गया। अब आप कहते हैं, अब सारे सवाल जहन में ले आए जो तकदीर के बारे में, कि भाई कैसे किस्मत में लिखा हुआ था रिस्क, किस्मत में ही है नहीं, जो था वो है। हम अपने अमल से ये करते हैं जो काम हमें करना होता है। जो अल्लाह ताला के पास लिखी हुई है ना तकदीर, वो मुअल्लक है। उस तकदीर को कहते हैं तकदीर मुअल्लक, लटकी हुई, अलका लटकी हुई को कहते हैं। बच्चे की पेट में एक हर हालत भी होती है ना मुअल्लका, वही चीज है। अब दूसरी जो तकदीर है ना, जो फरिश्तों के हाथ में है, जिसका कॉपी उनको दी है, वो कौन सी है? मुबरम। मुबरम तब्दीलियां जितनी भी आती हैं ना, वो मुबरम में आती हैं। बस आप लफ्ज ना याद रखें, यही ऊपर और नीचे की मिसाल याद रख लें कि वह इन द उम्मुल किताब, असल उसके पास है और नकल इधर है। बाज़ वह बिल्कुल सेम होती है, जो मेरे साथ होना था वो हो जाता है। फरिश्ते जाके उसकी असल कॉपी जब जमा कराने जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि अल्लाह ताला ये इस बंदे का इस पूरे साल का बायोडाटा है, वो 90% सेम होता होगा, लेकिन 10% हमारे पास चॉइस है। कुछ हम करते हैं, कुछ अल्लाह का हुक्म होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात से ये चीज मिलती है। एक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अल्लाह के नबी सल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी कि अल्लाह के नबी ये क्या है, यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, ये लौहे महफूज क्या है? तो आपने उनको फरमाया कि अली, तेरी आंख भी ठंडी करूंगा और अपनी उम्मत की आंख भी ठंडी करूंगा। सदके को सही तौर पर खर्च कर, माँ बाप के साथ मेहरबानी करना और भलाई करना ऐसे अमाल हैं जो बदबख्ती को नेक बख्ती से बदल देते हैं, उम्र में इजाफे का बायस होते हैं और बुरे अंजाम से बचाते हैं। यानी तुम ये नेकियां करते रहो, तकदीर का नाम लेकर नेकियां ना छोड़ो, ये चीजें तुम्हारी तकदीर को बदल देंगी। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से ये सुना कि जो ये पसंद करता हो कि इसका रिस्क इसके लिए कुशादा हो, खुल जाए, रिस्क बढ़ जाए, या इसकी मौत को मुअख्खर किया जाए, दूर कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो इसे चाहिए कि सिला रहमी करें। हम तो सोच रहे थे कि आखिरत में सवाब जजा मिलनी है, दुनिया में हमारी नेकियों से हमें फायदे हो रहे हैं। इसी तरह हजरत सोबान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान को इसके गुनाहों की वजह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है और तकदीर को दुआ बदल देती है और नेकी से उम्र में इजाफा होता है। तो ये एप्लीकेटर्स हैं, हमारी तकदीर इस हद तक हमारे हाथ में है कि हम उसको कहाँ बदलाते हैं, कहाँ नहीं बदलाते। अच्छे काम करेंगे, उम्र में इजाफा होगा, गुना करेंगे रिस्क रुक जाएगा। आज हमारा उलट मिजाज है, हम कहते हैं कि रिस्क मिलता ही तब है जब अल्लाह की नाराजगी के काम भी हो, वरना ये चीज निकाल देंगे कारोबार में। हलाल बिजनेस है, सिर्फ एक गंदी चीज वहां बेच रहे हैं और निकालने से डरते क्यों हैं कि इसके निकालने से सेल कम होगी। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम नेकी करो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा, गुनाह रिस्क कम कर देते हैं। इस पे एक पूरा लेक्चर है गुनाहों के असरात, गालिबन 25 और मे बी 30 के करीब हमने उसके पॉइंट्स नोट किए हुए हैं कि गुनाहों से होता क्या। उसी में एक ये है कि गुनाहों की वजह से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है, उम्र में कमी होती है। आज डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्या क्या दवाएं खाते हैं, क्या क्या इंश्योरेंस कराते हैं अपनी, पता चल जाए कि नेकियां करते जाओ अल्लाह उम्र बढ़ा देगा। आप देखें बुजुर्गों को देखें, असलाफ को देखें, जो अपनी जिंदगी भर कुरान से जुड़े रहते हैं ना, आखिरी उम्र तक उनकी आंखें सही रहती हैं, दिमाग खराब नहीं होता, बहकते नहीं हैं वो लोग। लंबी उम्रें थी पहले दौर में, आज क्यों 30-35 के साल के बीच में झटका लग जाता है। गुनाह में पड़े हुए अल्लाह एक झटका मारता है, चलो खत्म। याद रखिए आज भी जितनी बीमारियां हो रही हैं ना, नई नई बीमारियां, ये यंग्स को होती हैं। किसी बूढ़े को शाजो नादर अब सुनेंगे कि कैंसर हुआ है, जिसको सुनते हैं टीनेजर, यंग 20s 30s 40s में, वजह के अल्लाह को पता है। लेकिन तकदीर कुछ हद तक हमारे हाथ में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो एक मौके पे काबे का तवाफ कर रहे थे और जारो कतार रो रो कर इल्तजा कर रहे थे, और ये दुआ हमारी भी दुआओं का हिस्सा होनी चाहिए। इसमें 2-3 मुख्तलिफ लफ्जों से आती है। एक दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतना अशकिया, ए अल्लाह अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है, यानी अगर मैं अपनी तकदीर के मामले में बदबख्त हूँ, और यहाँ जो भी बदबख्त होते हैं अमूमन मुराद इससे जहन्नमी है या दुनिया के नाते से भी बदबख्ती है, तो फरमाए फम हु मिटा दे इसको, ये वही लफ्ज है जो यम हुल्ला है, कि मिटा दे इसको, वक्तुब ना स्वादा और हमें खुशबख्त लिख दे। और अगर इसका अपोजिट है वह इन कुन तकतब तना स्वादा, और अगर तूने हमें खुशबख्त लिखा है तो फरमाया कि फस बितना, जमा दे इसको, क्योंकि फइन्ना कतम हु मा तशाउ व तुसबितु व इंदका उम्मल किताब, के अल्लाह तेरे हाथ में किताब है, तू जो चाहे लिखे जो चाहे मिटाए। तो इससे आपको तकदीर और दुआ का भी गहरा ताल्लुक मिलेगा। असल में इस टॉपिक पे हमने बहुत ही लॉजिकल अंदाज से बात की हुई है, अगर आप लोग फायदा उठाना चाहें बहुत, मैं वो सारी बातें यहाँ दोहराना नहीं चाह रही क्योंकि ये फिर आखिर तफसीरी का सेशन है, लेकिन तकदीर की हकीकत के नाम से एक लेक्चर है, आप जरूर कोशिश करके सुने। वेबसाइट पे भी अगर है तो चेक करें, मेरा ख्याल है कि वहां डाला हुआ है। इंशाल्लाह आप सुनेंगे आपका जहन खुल जाएगा। मेरे जहन में वो सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं दोहराना नहीं चाह रही इस वक्त। यहाँ जितनी बात सुनी है अगर इसी को जज्ब कर सके तो खुलासा सारी बात का ये है कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी है, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं हमारे कि जिसकी वजह से बदल सकते हैं। हजरत अली के बारे में आता है कि किसी ने एक बार उनसे पूछा कि तकदीर क्या है। बस कहते हैं तकदीर और तदबीर, कुछ कहते हैं सारी सब कुछ तकदीर है। ऐसे लोग जो अपने आप को जबरिया कहलाते हैं, तारीख में ऐसा बातिल फिरका गुजर चुका, कहते थे मजबूरे कुल है इंसान, सब तकदीर के हाथ में। दूसरों ने कहा नहीं तदबीर ही सब कुछ है, गाने बने हुए हैं, लोगों ने इस मौजू पे गाने गाए हुए, सुने होंगे आपने भी कभी, कोई तकदीर को कुछ कहता है कोई तदबीर को कुछ कहता है। तो वो कहते नहीं अल्लाह का कोई इख्तियार नहीं, सारा मेरा इख्तियार है। हजरत अली से पूछा कि आप बताइए आप क्या कहते हैं, क्या तकदीर सब कुछ है या तदबीर है। कहने लगे कि एक पाँव खड़ा करो, पाँव उठाओ। सुनने वाले ने फौरन उठा लिया। कहने लगे अब दूसरा भी उठाओ। कहा ये तो नहीं मैं कर सकता। कहा यही है तकदीर, एक पाँव तेरा एक मेरा। अब देखिए माचिस है ना, उसकी डिबिया के ऊपर मसाला लगा होता है और तिनका जो होता है उसके ऊपर भी लगा होता है। डिबिया भी मौजूद है तिनका भी मौजूद है, कुछ नहीं होगा, दोनों को रगड़ेंगे तो आग लगेगी। ये है तकदीर, एक अल्लाह का फैसला, एक बंदे का फैसला है। अल्लाह का फैसला बड़ी माचिस की डिबिया है, बंदा एक छोटी सी तीली है, रगड़ती है तो फिर होती है, दो इरादे मिलते हैं फिर काम होता है। और एक जुमला मैं बहुत रटवाती हूँ अक्सर लोगों को, जब भी लोग ऐसे सवाल करें आप भी लिख लें शायद फायदा होगा, कि तकदीर हुक्म इलाही नहीं है, इल्म इलाही है। बस इस पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह इस मौजू पे जितने भी आपके जहनों में सवाल हैं वो सारे बदल जाएंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हुआ कैसा करो, ये उसका इल्म है, उसको पहले ही पता था हमारा मिलान देख कर कि हम क्या करेंगे। जैसे एक उस्ताद प्रिडिक्ट करता है, पेशेंट को ही करता है कि ये स्टूडेंट बड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक वक्त आएगा कि ये बहुत लायक स्टूडेंट बनेगा, ये बड़ा बहुत बड़ा काम करेगा दुनिया में। دوسرا بچہ جو وہ کام نہیں کرتا ناکام ہو جاتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ یہ کسی دن چور بن جائے گا ڈاکو بن جائے گا بالفرض وہ اس شخص کو بچے کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھ کے دے دے اور اسے کہ اس کو لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لو زندگی میں کبھی بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے تو اس کاغذ کو کھول کے پڑھ لینا پھر ایسے ہی ہو وہ بچہ اپنے استاد کو چھوڑ دے جب چلا جائے کسی غلط گینگ کو جوائن کر لے ڈاکو بن گیا کسی دن جیل میں آ گیا اب اس کو استاد کی بات یاد آتی کہ اس نے کہا تھا یہ کاغذ رکھ لو میرے کام تمہارے شاید کبھی کام آئے گا پرس میں سے وہ کاغذ کھولے اور لکھے اور اس پہ لکھا کہ یہ بچہ چونکہ پڑھنے میں توجہ نہیں دیتا اس کی بہت بری کمپنی ہے ایک دن یہ چوری کرتا ہوا پکڑا جائے گا اور جیل میں جائے گا اب وہ اس کاغذ کو پکڑ کے جیلر کو بلائے کہ ادھر آؤ یہ دیکھو مجھے نکال دو میرے استاد کو پکڑ لو اس نے تو آج سے 5 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا تو بیوقوفی ہے نا اس نے تو اپنی مرضی سے کیا ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پہلے نہیں بتایا با اگر انسان مجبور ہو تقدیر کے ہاتھوں تو پھر تب ہوتا جب صبح اٹھ کے ہمیں پوری شیٹ ملتی لکھا ہوتا آج 11 بجے سے 3 بجے تک تم نے یہ مووی دیکھنی ہے واقعی مجبور ہیں بھائی اللہ کا لکھا ہم نئی مووی دیکھیں گے تو مارے جائیں گے نعوذ باللہ اللہ کا لکھا ہوا جھوٹ ہوگا نہیں ہم نے جب اپنی پسند کی مووی لگائی پکچر کھولی تو دیکھی اپنے چوائس سے کھولی گناہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں نیکی بھی اپنی سے کرتے ہیں بہرحال اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ان دعاؤں کو ضرور اپنی زندگی میں حصہ بنا لینا چاہیے حضرت عمر جو دعا کرتے تھے اس میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ اللہم ان کنت قطبت علی شقوتن او ذنبن فمحہ فانک تمحہ ما تشاء وتثبت عندک ام الکتاب فاجعلہ سعادۃ ومغفرۃ اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے یہ آپ کو اس میں بھی مل جائے گی تفسیر احسن البیان کے اندر بھی یہ بک آپ کو ملے گی پیج 617 پہ اور ایک چھوٹا سا پھر ایک شبہ رہ جاتا ہے کہ جب یہ حدیث میں آتا ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے حدیث کا ایک خلاصہ ہے کہ جف القلم بیمان تکائن کہ اے ابو ہریرہ تو دو چار ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جن قلموں سے تقدیر لکھی گئی وہ ٹوٹ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے تو بعض لوگ اعتراض کرتے لیکن پھر وہی بات مبرم اور معلق کی رکھیے گا اصل کبھی نہیں بدلتی پریکٹیکل بدلتی ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے اپنے لیے آپ اپنی سہولت کے مطابق ایک نقشہ بنواتے ہیں پاس ہو گیا بلڈنگ شروع ہو گئی ہاں وہ اصل کاپی ہوتی ہے اس کی جو آپ نے ٹیسٹ کرائی بنانے کے دوران خیال آتا ہے یا بن بھی جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ دیوار یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی اس ہال کو کھلا کر دیتے ہیں آپ اس میں تھوڑی چینجز کرتے ہیں نا دوبارہ جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں بس یہی کہانی ہے جو اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ ہمارے پلان بنے ہوئے لیکن اب کرتے کرانے کے طرح 19-20 کی جو چینجز ہوتی ہیں اس میں ہماری مرضی ہوتی ہے بہرحال آگے چلتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے موضوع میں الجھ کے رہ جائیں فرمایا آیت نمبر 40 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے تو ہماری مرضی یا ہم پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو بس آپ پر تو صرف تبلیغ فرض ہے اور ہمارے ذمے ان کا حساب لینا یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ اختیار کس بات کا ہے تبلیغ کا پہنچانے کا پہنچ جائے لوگ لے لیں عمل کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار یہ خوشخبریاں سنائی گئیں کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا آپ کو تسلیاں بھی دی گئیں کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کی پکڑ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا بھی تقدیر کے ساتھ تعلق ہے پیچھے چونکہ تقدیر کی بات ہوئی اب اللہ کے نبی کافروں اور مسلمانوں کی جو عمومی تقدیر ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ کفار آج غالب ہیں اب ان کو جو اللہ نے پکڑنا ہے چاہے تو آپ کی زندگی میں ان کو پکڑ لے حق پھیل جائے مکہ فتح ہو جائے بدر کی فتح ہو جائے خیبر فتح ہو جائے تبوک تک دھوم مچ جائے یہ ہماری مرضی ہے اور اگر کچھ باتیں رہ گئیں تو او نتوفینک آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے صحابہ کے دور میں ان کو دیں گے غلبے اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں مکہ مدینہ اور اس کے اراؤنڈ اسلام آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو تبوک کی جنگ آخری دور میں ہوئی تھی اس کا اثر پھیلا کہ سرحدوں تک ملک شام تک اسلام آ گیا और उसके बाद 10 साल अबू हजरत उमर फारूक के ईरान इराक फारस रोम सब जगह इस्लाम पहुंच गया। ये वादे दिए अल्लाह ने, अल्लाह अपने नबी के सहाबा को भी इज्जत देना चाहते थे। नबी का दिल तो ये चाहता है ना कि अपनी आंखों से ठंडा कर लूं, आंखों अपनी आंखों को ठंडा करूं हर तरफ इस्लाम को देखकर, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बाप अपनी सारी बहारें नहीं देखता, कोई उस्ताद सारे फल नहीं देखता। कुछ काम उस्ताद करते हैं, बाकी बाद वाले शागिर्दों ने करना होता है। खानदान का एक बंदा सारे खानदान को बुला रहा होता है, लोग नहीं आते, बाद में उसी खानदान के कई लोग उस एक शख्स के नाते से दोबारा सीखने वाले बन जाते हैं। तो फैसला अल्लाह का ये है कि हक आएगा बातिल जाएगा, कुफार की कोशिशें रायगा जाएंगी, कुफर को शिकस्त होगी, हर तरफ तौहीद का नूर फैलेगा, पहाड़ों दरियाओं समंदरों सहराओं में इस्लाम का परचम ठहराएगा। आप फिक्र ना करें, आपकी जिंदगी में कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी आपके बाद हो जाएगा। आप अपना काम करते रहें, और क्या है फ़ैन नमालेकल बलाग, आप पहुँचाएँ। वाले नल हिसाब, हिसाब लेना हमारे जिम्मे। आज देखिए मुसलमानों ने इसमें भी बड़ी गड़बड़ कर दी। हमारे जिम्मे क्या था, पहुंचाओ और जो मर जाए उसका हिसाब अल्लाह लेगा, ठीक है ना। हमने उलट काम कर लिया, पहुंचाने का काम छोड़ दिया और जो मर जाता है उसका हिसाब लेने लगते हैं। कुछ लोगों के बारे में कहते हैं ये पक्का जहन्नमी है, ये तो मलून है, ये मकहूर है, और बाज़ को कहते हैं ये तो बुजुर्ग है। मैं हैरान होती हूँ इस बात पे कभी कभी कि अल्लाह ने एक बड़ी सीधी सी बात बल्कि नबी सल्लम के लिए भी कही कि वो उनके लिए हम दरूद पढ़े, ठीक है ना। जो मर जाता है उसको हमारी दुआ की जरूरत होती है। हम क्या अज्यूम करते हैं, फलां बड़ा नेक था, बुजुर्ग था, मर गए, अली वलीउल्लाह। कितने लोग हैं जो उनकी बख्शिश की दुआ करते हो, खुद ही अलैन अल हिसाब करके अपने जिम्मे लिया कि हमारा फैसला कि वो बख्शे गए, बल्कि जाके उनसे दुआएं मांगते हैं। कोई किसी कबर पे दर हुक्म क्या कि कबर पे जाओ तो साहिब कबर के लिए दुआ करो, हम साहिब कबर से दुआ करते हैं है? और पहुंचाने की बात हमारी रह जाती है। फिर आखिरी आयतों में आयत 41 और उसके बाद दो आयतों में इस्लाम के अमली गलबे का इजहार है। आयत नंबर देखिए 41, अवलम यरऊ, और क्या उन्होंने नहीं देखा। इशारा है कि गौर करो, तक देखो इस मामले पे जरा तवज्जो फरमाओ। क्या अन्नना तिल अर्दनन कुसुहा मिना तुराफिहा, हम जमीन को घटाते जा रहे हैं उसके किनारों से, हम काफिरों के कब्जे में जो इलाके हैं उनको रफ्ता रफ्ता कम कर रहे हैं। वल्लाहु यहकुमुला मुअक्किब लिहुक्मिह, और अल्लाह हुक्म फरमाता है कोई उसके फैसलों में रद्दो बदल नहीं कर सकता। मुअक्किब पीछे से आने वाला, लिहुक्मिह उसके हुक्म के, मुराद क्या है कि रद्दो बदल करने वाला नहीं है उसके हुक्मों में। वहुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत की दो तरह से तफसीर है, एक तो बिल्कुल पीछे टेक्स्ट के साथ है, अल्लाह के नबी को कहा आप गम ना करें आपके बाद इस्लाम और फैलेगा, और इसके साथ ये दो जगह आयत आती है। मैंने कल हमारा एक छोटा सा सेशन होता है रब्बानियत का, उसमें भी ये आयत और साथ दूसरी आयत जो इसी मौजू की है वो पढ़ाई, कि इस तबलीग की ताकत देखिए। मुसलमानों के पास जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो सच्चे दिल से इस्लाम की तबलीग है, कुरान की दावत है। ये इतना बड़ा हथियार है कि बगैर किसी वेपन के दुनिया में इस्लाम का गलबा होता जाता है और कुफर सिमटता जाता है, कुफर श्रिंक हो रहा है दुनिया में। जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम शुरू किया तो मक्का के चार घर थे, होते होते यूं फैलता गया मदीना में आगे लोग। अल्लाह के नबी सल्लम वफात पाए जब तो 1 लाख के करीब लोग थे मदीना और मक्का के अराउंड, आज कितने बिलियंस में है ना। तब पहली रियासत थी मदीना मुसलमानों की, आज दुनिया में कितने मुल्क हैं टोटल मुसलमानों के, किसी को याद है, शायद 40-50 से ऊपर मुल्क हैं। हाँ, ये है नन कुसुहा मिन अतराफिहा, खानदानी लेवल पे ले आए। आप अपने घर का पहला नुक्ता है इस वक्त दीन का, शिरकिया माहौल से निकल के तौहीद वाला नुक्ता, बिदत से निकल के सुन्नत में। एक वक्त आएगा कि आपके खानदान के ऊपर आपके जरिए से इस्लाम की फतह होगी। एक बंदा जम जाता है ना किसी जगह हक पे, चंद साल 5 साल ले लें बस, आज अगर आप पूरे शऊर से दिल की मोहब्बत से किताब सीख रही हैं ना, और आप रोज रो के सोती हैं अपने खानदान की घर वालों की हालत पे, गम ना करें, गम पाल लें उनका, काम ना छोड़ें, 5 साल के अंदर आपके शौहर बच्चे आपकी सासें आपकी बहनें भाई यूं इस्लाम आएगा कि खानदानों में इस वक्त फील हो रहा है कि कैसे अल्लाह तआला बेदीनी को अब कम कर रहा है। आज इस वक्त वाकई शऊर का दौर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चीज है, और कहा जब ये होता है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। کتنے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. آپ اپنے اس کام کو کر لیں, ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں ادھر, لوگ ہمیں اچھا کہیں برا کریں, اگر آپ جمے رہیں گے نا اور وہ حق دیں گے اس کے پڑھنے کا اور اس جگہ کا, اللہ آپ کو پھیلائے گا. آج آپ کا اس شہر میں ایک ادارہ ہے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل 10 ہوں گے صرف اس لیے کہ ہمارا نام ہو جائے. کبھی خواب دیکھیں آپ نے یہ؟ دیکھا کریں یہ خواب, مت اپنے آپ کو اتنا منجمد رکھیں. یاد کریں وہ سورت رات کی آیتیں کہ نیا نیا ایمان ہی اگر جوش نہیں رکھے گا تو بعد میں کہاں رہنا ہے. اس وقت اگر آپ کے دل میں ارادے اور پلانز نہیں ہے نا, میں تو ہر وقت جب مجھے کسی نئے علاقے کا نام آپ کے شہر کا پتہ چلتا ہے, میں اس کو اندر 2-4 دفعہ دہراتی ہوں, پھر وہ میری لسٹ میں آ جاتا ہے, میرے مائنڈ کے مائنڈ میپ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں بھی کچھ کام کرنا ہے. جہاں سے آپ آتے ہیں میں شعور سے پوچھتی ہوں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کس علاقے سے, مجھے انٹرسٹ ہے ان سے. کیوں؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ وہاں ایک چھوٹا سا کام شروع کرتے ہیں. یہ بڑے خواب دیکھا کریں. اللہ کہہ رہے غم نہ کرو, ہم زمین سے کفر کو ختم کریں گے, گندگی ختم ہوگی, اور وہ ہوا. اور دوسرا اس کا تفسیر جو ہے نا, یہ سائنٹیفک تفسیر ہے. وہ کیا ہے کہ زمین شرنک ہو رہی ہے. اس وقت اگر آپ اس گلوب کو دیکھیں, دنیا کو دیکھیں, تو زمین پہ پانی بڑھ رہا ہے, خشکی کم ہو رہی ہے. اور تیسرا اس کا سائنسی سے اس کا بھی تعلق ہے کہ زمین دن بدن ٹھنڈی ہو رہی ہے, اور جب چیز ٹھنڈی ہوتی ہے نا تو یہ شرنک ہو جاتی ہے. کبھی آپ آزمانا چاہیں تو گلاس میں پانی بھر کے اسٹیل کے گلاس میں فریج میں رکھیں, نشان لگا لیں, جب وہ برف بنے گا نا تو آپ دیکھیں گے اس نشان سے نیچے چلا گیا ہوگا. ٹھنڈا ہونے پہ جتنے مالیکیولس ہوتے ہیں نا, یہ پاس آ جاتے ہیں اور گرم کرتے ہیں تو پھیلتے ہیں. یہ مراد ہے کہ زمین پہ اس کا کور, اس کا جو میڈل ہے نا, اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے, اور اسی سے کہتے ہیں قیامت آئے گی. زمین کا سارا بوجھ جو ہے نا, وہ اکٹھا ہو کے اس کے ایکسل پہ آ رہا ہے, اور جب وہ اس کا بوجھ اتنا بھر جائے گا کہ برداشت نہیں ہوگا تو ایک بسٹ ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی. تو لہٰذا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, حساب بہت قریب ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور مکاریاں کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. یہ مکہ والے کوئی نئے, یہ مدینہ والے کوئی نئے, پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, پس اللہ کے اختیار میں ان ساری تدبیر, ان کے مکر اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یعلم ما تکسب کل نفس, وہ جانتا ہے کہ جو کماتا ہے ہر شخص. وسیعلم الکفار لمن عقب الدار, اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کی ابدی مسرتیں کس کے لیے ہیں, کس کو ملنے والی ہیں وہ خوشیاں. آج دنیا میں خوب مزے کر لیں, موج کر لیں, آج کفر پھیلا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, جب اسلام آئے گا فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا, باطل کی تاغوتی قوتوں کے قبضے سے ان کے ملک نکل جائیں گے, پھر ان کے مکر ٹوٹ جائیں گے, سب ختم ہوں گے, ان کی ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے گا, ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا, اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام دشمنی کی سزا کیا ہوتی ہے, پھر پتہ چلے گا کہ آخرت کا انجام کس کا ہے. اور آخری آیت سورت کی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کفار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ نہیں ہیں رسول, آپ نہیں بھیجے ہوئے, یعنی نعوذ باللہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں, بس خود ہی بڑے بن کے آگے, آپ کو کسی نے نہیں بھیجا. کہا اچھا, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, میں تم سے بحث نہیں کرتا, مجھے تم سے کوئی اپروف نہیں کرانا, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, میرے اوپر تو اللہ کی گواہی کافی ہے. فرمائیے کہ میری رسالت پر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. نہ مانو مجھے کیا, میں تمہیں منوانے تھوڑی آیا ہوں کہ تم نہیں مانو گے تو میری رسالت اور میری صداقت کی گواہی کوئی نہیں دے گا. جب اللہ دینے والا ہے تو مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں. فمن عنده علم الكتاب, اور وہ دے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب اس کے پھر دو معنی کیے گئے, نمبر ایک اللہ, اللہ کے پاس علم الكتاب ہے جس کا تذکرہ پیچھے ہوا, اور دوسرا اس سے بہت خوبصورت انداز لیا گیا کہ من عنده علم الكتاب سے مراد ہیں صاحب علم لوگ. یہ وہی انداز ہے جو سورت آل عمران کے آغاز میں بھی کہا, والراسخون فی العلم شہد اللہ انہ لا الہ الا, اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اور فرشتے دیتے ہیں, اور اولو العلم, تو علم والوں کی بات کی کہ علم والے تو گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی سچے ہیں. بعض کہتے ہیں من عندہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے, وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, یہ سارے موجود ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب لوگ الجھیں اور لوگ آپ کی سچائی کو تعصب کی وجہ سے نہ ماننا چاہے تو چھوڑ دیں ان کے حال پہ, ہاں جی کچھ نہیں آتا, ہاں جی کچھ بھی نہیں پتا ہمیں, بالکل سیدھے ہیں, کر لیں, ہم کون سا کوئی دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کی کا فہم دے, قرآن کی روح دے ہمیں. آپ دیکھیے روح نکل جاتی ہے تو بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا, جب علم سے روح نکل جاتی ہے نا اللہ کے خوف کی خشیت کی, تو جسم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, علم پڑھ کے بھی آپ اور سخت ہو جاتے ہیں. جی ان کا سوال ہے کہ تقدیر میں ہم کتنے پرسنٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنے پرسنٹ ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کہہ سکتے سمجھنے کے لیے, اللہ کے لیے تو ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے, کہ 51 اور 49 کا پرسنٹیج چلتا ہے, اللہ کا ایک اختیار آ گیا, لیکن ہم جو کرتے ہیں نا وہ ہمارے ہی اختیار میں ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. آپ دیکھیے کہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن اس موضوع پہ حقیقت میں ہمیں علم لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں, لیکن ہمارا پورا اختیار ہے. شرط کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈ کروائیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر ہے, آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے, مثال ایک چھوٹی سی اور لے لیجیے آپ, اس کو چاہے وہیں سیٹ کر دیں. ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا آپ کو بیماری, آپ یہ دوا کھائیں یہ کھائیں, ڈاکٹر کا یہ اختیار ہے نا, تو کیا نسخہ لیتے ہی آپ کو صحت مل جاتی ہے؟ کرنا کیا, جا کے دوا خریدنا آپ کا کام, پھر اس کو کھانا وقت پہ آپ کا کام, پرہیز کرنا آپ کا کام. ڈاکٹر لکھ دے اور آپ نہ کریں گے سب تو صحت ہوگی؟ یہی مثال آپ کو یہاں بھی ملتی ہے کہ اللہ نے تقدیر کا نقشہ بنا دیا, رنگ اس میں ہم نے بھرنے ہیں. جیسے کوئی بھی میپ بن جاتا ہے نا, نقشہ پاس کرانا جس کو کہتے ہیں, وہ آرکیٹیکچر بنا دیتا ہے. کام کون کرتے ہیں ادھر؟ لیبر کرتی ہے نا, مزدور مستری کرتے ہیں. ہم سب تقدیر کے نقشے میں رنگ بھرنے والے آرٹسٹ ہیں, یا ہم تقدیر کی عمارت کے اندر کام کرنے والے, اینٹیں لگانے والے ہم ہیں؟ پورا اختیار ہمارا. بنے گی نہیں بلڈنگ خالی نقشے میں تو کوئی رہے گا نہیں. آپ دیکھیں تو انسان کا زیادہ ملتا ہے اس کے اندر اختیار. اللہ نے ہمیں ایک میپ بنا دیا, اب اس میپ کو ہم اچھے طریقے سے خود بھریں گے. اور آپ اس پہ ضرور سنیے گا بعد میں. ایک چھوٹی سی چیز اور مجھے اس میں آخری آیت کی تفسیر میں نظر میں آ گئی, تو وہ بھی نوٹ کر لیں. یہ جو زمین کے سکڑنے کی ایک تیسری تفسیر بھی ہے, میں نے دو بتائی ہیں آپ کو, تیسری جو بہت ہی اہم ہے وہ کیا ہے کہ فاصلے کم ہو رہے ہیں. زمین تنگ کیسے ہو رہی ہے؟ کہ زمین ایک گلوبل ویلیج بن رہی ہے. وہ فاصلے جو پہلے مہینوں کے تھے آج وہ دنوں کے اور دنوں کے گھنٹوں میں بدل گئے. پیجر اور کیا کیا مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے سر پہ ہیں. مصیبتیں اس لیے کہا کہ ہر وقت ہی ہمارا ذہن ان کے ساتھ لگا رہتا ہے, کہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت بڑھ گئے. سیٹلائٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا کی چیزیں دیکھ لیں, ایک کلک کرتے ہیں 5 سیکنڈ کے اندر دوسری جگہ میسج پہنچ جاتا ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں خط لکھ کے انتظار کرتے تھے کبوتر کا, ہاں تو آج آپ دیکھیے کہ خط کیا, پیجنگ اور ای میلنگ اور نیٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ فاصلے کم ہو رہے ہیں. جی اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہوتا. دیکھیے آپ کو ایک پیپر ملتا ہے نا, کوشچن پیپر ملتا ہے, خالی ملتا ہے ٹیسٹ, اس کے نیچے سوال جو آپ خود لکھتے ہیں نا جواب, جیسے آپ کا لفظی ترجمے کا ٹیسٹ پیپر جو ہوتا ہے, آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ ایک آپ کو شاید فائدہ ہوگا اس مثال سے. آپ کو ایک ٹیسٹ سب کو ملا, پوری کلاس کو, اس کے اندر جواب کون لکھتے ہیں آپ سب کے فرق ہوتے ہیں نا, کچھ صحیح لکھ لیں گے کچھ غلط لکھیں گے, یہ بھی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی طرح کے ٹیسٹ پیپر دیے ہمیں, کوئی اس کے اندر زیادہ اچھا لکھ لیتا ہے کوئی غلط لکھ لیتا ہے, جواب سب کے مختلف ہوں گے, سوال سب کا ایک ہوگا. نہ اللہ نے کسی سے ظلم کرنا, نہ اللہ کی ذات نے کسی کے ساتھ فیورٹزم کرنی ہے کہ ہم کہیں ان کو تو ذرا ہم آسان پیپر دے دیں اور ان کو ہم بڑا مشکل دیں. اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. جی دیکھیے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا تھا, تو صحابہ کرام پھر بھی کچھ آیتوں کا مطلب کیوں پوچھتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا, یعنی چونکہ عربی ان کو آتی تھی پھر بھی اللہ کے نبی سے اس کی آیت کیوں پوچھتے تھے. تو میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتی ہوں اردو کا, آپ کو اردو آتی ہے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں. کیا ہر اردو بولنے والا علامہ اقبال کی شاعری سمجھتا ہے, غالب کی سمجھتا ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی. زبان سمجھنا یہی تو بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں, ہمیں جو کمپلیکس آ رہا ہے نا کہ ہم لوگ عربی کیوں نہیں, ہوتے عربی پھر بھی نہیں تھی آنی عربی. میں نے کئی عربوں سے ایسی بات کی ہے اس پہ, وہ عربی بولتے ہیں لیکن ان کو قرآن نہیں آتا. ایجپٹ میں جب تھی تو میرا بڑا انٹریکشن تھا کچھ لوگوں کے ساتھ جو عرب, ظاہر ہے کہ وہ تو بولتے ہی عربی تھے اور ان کی عربی بہت فرق ہے آج کی عربی سے. آپ مسجد بولیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے, سمجھ جائیں گے آپ امی ہیں, وہ مسجد کہتے ہیں, جیم نہیں ہے آج کی عربی میں. یعنی ایجپشن سکرپٹ میں اور یہ جتنے عامی عربی ہے اس میں جیم کو غین بولتے مسجد, تو ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہم پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نئے لوگ ہیں. تو ہر ایک کو زبان نہیں سمجھ آتی جب تک اس کو سمجھے نہ. پھل کا ذائقہ نہیں ختم ہوگا, ایک منٹ اس کو نکال لیتے ہیں. جی یہ انہوں نے پوچھا, میں صرف آیت کے ساتھ لینا چاہتی ہوں نمبر. جی یہ آیت نمبر 35 میں ہے نا, اکلوہا دائم وذلوہا, ان کا پھل ہمیشہ ہے اور سایہ بھی ہمیشہ ہے. ایک تو اکل, اکل لفظ اصل میں دو معنوں میں آتا ہے نا, پھل کے لیے بھی آتا ہے یعنی جو اس کا پھل ہوتا ہے جس کو ایز اے فروٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا ٹیسٹ کے لیے آتا ہے. تو اس کی ایک تفسیر کیا ہے کہ جب وہ کھائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا ان کو. ہم تو کھاتے ہیں تھوڑے دیر پھر وہی کہ وہی پھر دوبارہ کھانا پڑتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ وہ پھل جو وہ کھا لیں گے نا تو اس کی جگہ ایک نیا پھل لگ جائے گا, رینوویٹ ہو جائے گی جنت دوبارہ ساتھ ہی ساتھ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سورت بھی پوری ہوئی اور لیسن بھی پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.